بسم الله الرحمن الرحيم.
رضي الله عنهم کا تذکرہ ہوا جن کو اللہ تعالی نے صحابہ میں بھی بلند مقام عطا فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ الخلافت بعدی 30 سنہ، کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی. وہ خلافت جو علی منہاج النبوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر ڈالا تھا کامل اور مکمل طریقے پر، اجتماعی طور سے اور انفرادی طور سے ہر لائن خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے اس کو قائم رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی کہ یہ سلسلہ 30 سال قائم رہے گا. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ شہید کیے گئے، اور اس وقت 30 سال مکمل ہونے والے تھے، چند ماہ باقی تھے. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ متعین ہوئے، اور 6 ماہ انہوں نے یہ نظام خلافت سنبھالا، اور اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دستبردار، اور اس لیے دستبردار ہوئے تاکہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو اور یہ پورا نظام ایک ہی ہاتھ کے نیچے آ جائے، اور وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی میری امت کے 2 بڑے فرقوں میں اتحاد پیدا فرمائے، صلح اللہ تعالی اس کے ذریعے سے کرائے. وہ صلح اللہ نے ان کے ذریعے سے کرائی، تو ان پر تقریباً یہ 30 سال مکمل ہوئے جو سلسلہ خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا، اور جو کامل اور مکمل طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے پر اور اصولوں پر چل رہا تھا. تو یہ بڑی خصوصیت ہے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے اس دین کے نظام کو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی قائم فرمایا، اور اسی طرح سے قائم فرمایا جو آپ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا. اسی لیے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین، آپ نے اپنے طریقے کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے اس کو بھی لازم ہو. اس سے اشارہ ایک سامنے آتا ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل سامنے آئیں گے کہ جن کی بنیاد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زندگی میں، مبارک زندگی میں پڑ گئی، اور اصول اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کر دیے تھے، لیکن اس کی بعض ایسی تفصیلات کہ جو ہر ایک سمجھ ہی نہیں سکتا تھا سوائے حضرات خلفائے راشدین کے، وہ تفصیلات حضرات خلفائے راشدین کے ذریعے سے وجود میں آنی تھی. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میرا بھی طریقہ تمہیں سامنے رکھنا ہے اور خلفائے راشدین کا طریقہ بھی تمہیں سامنے رکھنا ہے. اس سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ خلفائے راشدین کا وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دماغ پر القا کیا، جو تتمہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بنیاد کا جو آپ نے اپنے حیات طیبہ میں قائم فرمائی تھی، اور اس بنیاد پر تعمیر کرنا کسی دوسرے کے بس میں نہیں تھا، یہ کام صرف خلفائے راشدین کا. چنانچہ بعد میں کوئی بھی حجت نہیں ہے، دلیل اس طور پر نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پر کھلی ہوئی تبدیلی کی کوئی بات کرے اور اس کو تسلیم کیا جائے. یہ خصوصیت صرف خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی ہے کہ ظاہری طور پر دیکھنے والے ہو سکتا ہے محسوس کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، آپ نے تو جو شکل بیان فرمائی ہے ظاہری طور پر وہ شکل یہ نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کی بنیادیں موجود تھیں, اس کی ان بنیادوں کا فہم اور ان بنیادوں پر مزاج نبوت کے اعتبار سے تعمیر کرنا, یہ خلفائے راشدین کا کام تھا. اور اس کی مثالیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے جمع کا کام کیا. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا تھا. قرآن مجید مختلف ہڈیوں پر, چمڑوں پر, مختلف جگہوں پر جو زمانے کے کا دستور تھا, اس کی جو شکلیں تھیں ان شکلوں میں موجود تھا, مختلف جگہوں پر تھا, حضرات صحابہ کے پاس تھا. باقاعدہ ایک جگہ پر پورا قرآن مجید لکھا ہوا نہیں تھا. یہ کام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا. اور ان کو مشورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا, جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی. کل پرسوں یہ روایت گزر چکی کہ امت میں اگر کوئی ملہم ہو سکتا ہے تو حضرت عمر ہے. ان کا گویا براہ راست کنیکشن معلوم ہوتا ہے آسمان سے, اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں وہ بات ڈالتا ہے جو خود اللہ چاہتا ہے, اور اس کے بعد آسمان سے اس کے مطابق وحی نازل ہوتی. وہ حضرت عمر ہے. حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. مختلف جگہ پر, ہڈیوں پر, شموں پر لکھا ہوا ہے, مختلف صحابہ کے پاس, اگر وہ ایک جگہ پر یکجا ہو جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے. شروع میں حضرت ابوبکر کو اشارہ نہیں ہوا, لیکن بعد میں انہوں نے فرمایا کہ عمر جو کہہ رہے تھے, اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں بھی وہی بات ڈالی کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے حکم دیا, وہ صحابہ جو اس سلسلے کے ماہرین تھے ان کو انہوں نے متعین فرمایا, اور قرآن مجید ایک جگہ پر جمع ہوا. اور اس طرح جمع ہو گیا کہ انہوں نے طے کر دیا کہ بس یہ مکمل قرآن مجید ہے, جس میں ساری آیتیں موجود ہیں اور تمام صورتیں ہیں, اور اسی ترتیب کے مطابق ہے جو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی. قرآن مجید کی جو ترتیب آیات کی ہے یہ حکم الہی کے مطابق ہے, یہ اجتہادی نہیں, یہ اللہ کے حکم کے مطابق ترتیب ہے. ایسا نہیں کہ جہاں جو جی چاہا وہ آیت لکھ دی گئی, اللہ کے حکم کے مطابق لکھی گئی. اسی طرح صورتوں کی جو ترتیب ہے اس میں بھی زیادہ تر لوگ یہی فرماتے ہیں, یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اس میں تو کوئی خیر شبہ ہے ہی نہیں کہ جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے, جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہی فرماتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, آپ جو فرماتے ہیں اپنے جی سے نہیں کہتے, وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو آپ کے قلب اثر پر اس کا نزول ہوتا ہے اور آپ اس کے مطابق فرماتے ہیں. تو قرآن مجید کی صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ آپ نے ارشاد فرمائی, تو آپ نے اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرمائی. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اثر پر وہ ترتیب ڈالی اور آپ نے ترتیب بیان فرمائی. تو اس طرح سے قرآن مجید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا لکھا گیا, ورنہ پہلے لکھا ہوا نہیں تھا اس طرح سے ایک جگہ پر. تو اللہ نے ان سے ایک ایسا کام کرایا جو کام اپنے نبی سے نہیں کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید بڑے اہتمام سے لکھوایا, اور ایک بڑی تعداد ہے جو حضرات صحابہ میں سے کتابت وحی پر معمور تھی, اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوتا آپ بلا کر وہ آیت بڑے اہتمام سے لکھوایا کرتے تھے. تو قرآن مجید پورا کا پورا لکھا ہوا تھا, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن متفرق طور پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یکجا کرایا اس کو تاکہ بعد میں دشواری نہ ہو, اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. اور یہ کام ایسا تھا, کوئی آسان نہیں تھا, دوسرا نہیں کر سکتا تھا, یہ کام اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کرایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں, ان کا دور خلافت بڑا طویل ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو 2 سال ملے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 12 سال ملے. ان 12 سالوں میں بڑے زبردست انہوں نے کارنامے انجام دیے, ہر لحاظ سے, فتوحات کے لحاظ سے آپ دیکھیے, اصلاحات کے لحاظ سے آپ دیکھیے, نظام حکومت کی بنیادوں کو قائم کرنے کے اعتبار سے آپ دیکھیے. آج بلکہ یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ دنیا میں جو نظام حکومت قائم ہے اس میں بہت ساری بنیادیں وہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی تھی. دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو ایسا فہم عطا فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے بہت سارے کام ان سے ایسے لیے جو کام منضبط طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سامنے رکھ کر, مزاج نبوت جس کو کہتے ہیں, اس مزاج نبوت کو سامنے رکھ کر وہ کام مرتب طور پر امت کے سامنے پیش کیا. جس میں تراویح کا مسئلہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, آپ نے تو اگر یہ کہا جائے کہ صرف 3 دن تراویح پڑھی تو یہ بالکل صحیح ہے. آپ نے ایک مرتبہ رات کو نماز پڑھی, کسی کو آپ نے اطلاع نہیں, صحابہ کو خبر ہوئی کہ آپ نماز مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں, لوگ آ گئے, شامل ہو گئے, چند لوگ آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور پڑھی اور بڑی تعداد میں صحابہ آ گئے. پھر تیسرا جب دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھی پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی, اور جہاں جہاں جس کو پتا چلا سارے کے سارے لوگ وہاں پہنچ گئے, اور ایک جب میں غفیر ہوا. اس کے بعد جب چوتھا دن آیا تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے کہ معلوم ہوتا تھا جیسے سور پھونک دی گئی. اس دن یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف نہیں لائے باہر, لوگ منتظر ہیں, بعض لوگ کھکھار رہے ہیں کہ شاید آپ کو نیند آ گئی, کیا بات پیش آئی, آپ باہر تشریف نہیں لا رہے, انتظار بیٹھے ہیں سب, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر تشریف نہیں لائے. یہاں تک کہ سحر کا وقت قریب ہو گیا, پھر آپ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا, میں مجھے پورا اندازہ تھا, محسوس کر رہا تھا, آہٹیں پا رہا تھا کہ تمہارا جم میں غفیر موجود ہے یہاں پر, لیکن میں جان بوجھ کر باہر نہیں آیا. اگر یہ نماز میں اہتمام سے پڑھوں تو اس کا احتمال ہے کہ کہیں یہ نماز تم پر ضروری نہ قرار دے دی جائے اور پھر تم پر شاق ہو, اس لیے میں نے اس کا اہتمام نہیں کیا, میں گھر سے باہر نہیں آیا. یہ تین دن ایسے ملتے ہیں جس میں تراویح کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ تذکرہ ہے. باقی بڑے اہتمام سے جیسے اب تراویح ہوتی ہے, 20 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں, پورا قرآن مجید ختم کیا جا رہا ہے, اس کی وہ شکل جو آج رائج ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. البتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے. اس سے اس کا بھی ثبوت ہے کہ پورا قرآن مجید کو رمضان مبارک میں پڑھنا چاہیے, لیکن یہ شکل جو آج ہمارے زمانے میں رائج ہے یہ شکل نہیں تھی. یہ شکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مرتب فرمائی, اور اس کی بھی صورت یہ ہوئی, انہوں نے دیکھا کہ پانچ آدمی یہاں کھڑے ہیں, دو آدمی یہاں کھڑے ہیں, تین آدمی یہاں کھڑے ہیں, کوئی یہاں پڑھ رہا ہے, کوئی وہاں پڑھ رہا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو, جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں, ان کو حکم دیا کہ بھئی دیکھو مسجد میں نماز پڑھاؤ, مسجد نبوی میں 20 رکعتیں تراویح کی پڑھاؤ اور سارے لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں. یہ انتشار ٹھیک نہیں ہے کہ پانچ یہاں پڑھ رہے ہیں, دو یہاں پڑھ رہے ہیں, آٹھ یہاں پڑھ رہے ہیں. بس وہ حضرت عمر کا حکم تھا اور وہ سلسلہ جاری ہوا تراویح کا. وہ زمانہ اور آج کا زمانہ مسجد نبوی میں اسی ترتیب کے ساتھ 20 رکعتیں نماز کی ادا کی جا رہی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دی. حضرت عمر نے یہ 20 رکعتوں کی ترتیب شروع فرمائی, ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے اسے مشابہت نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ مزاج نبوت کو سمجھنے والے تھے, وہ اس بات کو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھتے تو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے, لیکن چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ تراویح فرض نہ ہو جائے, امت کے لیے دشواری نہ ہو, اس لیے آپ نے نہیں پڑھی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ترتیب قائم فرمائی. ایسے متعدد ایسے مسائل ہیں. طلاق کا مسئلہ ہے, لوگ آرام سے 50 طلاقیں دیتے تھے اور کہتے تھے میں نے تو ایک طلاق دی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم 3 طلاقیں دو گے تو 3 طلاقیں شمار کی جائیں گی, تم نے طلاق کا کھلواڑ بنا لیا ہے. حضرت عمر نے طے فرما دیا کہ اب زبان سے اگر تم کہو گے میں نے تمہیں طلاق دی, میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی, تو یہ نہیں ہوگا کہ تم یہ کہو کہ ہم نے تو ایک دی ہے تو ایک مان لی جائے, اگر تم زبان سے 3 کہو گے تو 3 مانی جائیں. اس طرح کے متعدد مسائل ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں منضبط فرمائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی, بات انہوں نے وہ کہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, لیکن آپ کے اس اشاروں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کی اس چاہت کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا. یہ فہم اللہ نے خلفائے راشدین کو عطا فرمایا تھا, اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین, کہ میرا طریقہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے اور خلفائے راشدین کا طریقہ بھی ضروری. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ظاہری طور پر خلفائے راشدین کے بعض فیصلوں میں ہو سکتا ہے امت کو محسوس ہو کہ یہ فیصلہ نبوی تو نہیں ہے, یہ تو اس سے ہٹی ہوئی بات معلوم ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں خلفائے راشدین, ظاہری طور پر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے طریقے سے ہٹی ہوئی بات ہے, لیکن یہ ہمارے طریقے سے ہٹی ہوئی بات نہیں. یہ طریقہ گویا کہ انہی بنیادوں پر ہے جو بنیادیں آپ نے قائم فرمائی, لیکن ڈھانچہ جو کھڑا ہوا بعد میں وہ خلفائے راشدین نے کھڑا کیا. اندر بنیاد تو نظر نہیں آ رہی, دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو خلفائے راشدین نے گویا اپنی طرف سے کوئی بات کہی, حالانکہ وہ بنیاد جانتے ہیں جو بنیاد ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ بنیاد ان حضرات خلفائے راشدین کو نظر آ رہی، اسی بنیاد پر انہوں نے وہ ڈھانچہ قائم کیا ہے. تو اس لیے اب اس پر کوئی اگر اعتراض کرتا ہے کہ یہ حضرت عمر کا اپنا فہم ہے، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، حدیث مرفوع تو ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو ہے نہیں، تو یاد رکھیے کہ حضرت عمر کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق قرار دیا، حق و باطل میں فرق کرنے والا قرار دیا. اگر حضرت عمر کے بارے میں کوئی یہ بات کہتا ہے کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، تو گویا کہ وہ شان رسالت میں پوری طرح سے جو اتباع کا مزاج ہونا چاہیے، بات ماننے کا مزاج ہونا چاہیے، وہ مزاج شاید ابھی اس کا پیدا نہیں ہوا اس کے اندر. اگر وہ مزاج ہوتا تو وہ حضرت عمر کے بارے میں بھی بات نہ کہتا. اور حضرت عمر کا حال تو یہ ہے کہ تو وہ واقعتاً فاروق ہے، حق و باطل کے درمیان ایک حد فاصل ہے. حضرت عمر کے بارے میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، جو بھی فرق باطلہ ہیں حضرت عمر کے بارے میں سب سے زیادہ ان کے اندر بغض نظر آئے گا. یہ روافض سب سے زیادہ حضرت عمر کے دشمن اس لیے دشمن ہے کہ حضرت عمر حق و باطل کے درمیان ایک علامت ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے گویا کہ اسلام کا دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن حقیقت میں. اور بہت سارے اور بھی ہیں، اپنوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے مزاج میں حضرت عمر کے بارے میں بغض پیدا ہو جاتا ہے. سمجھنا چاہیے کہ حضرت عمر کے بارے میں اگر بغض پیدا ہو رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ مزاج میں کجی پیدا ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پیدا ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا جو سمجھ پیدا ہونی چاہیے تھی اور اس کا جو مطلب آپ چاہتے ہیں اور اس کا مطلب جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ ہمارے دماغ میں بات نہیں آ رہی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں حد فاصل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے، جمعے میں جو آپ کو تین اذانیں نظر آتی ہیں، ایک اقامت دو اذانیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی یادگار. پہلے اس طرح دو اذانیں نہیں تھیں، جو دوسری اذان کا اضافہ ہوا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا. تو کیا حضرت عثمان نے دین میں اضافہ کیا؟ صحابہ پوری اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے، علی مرتضیٰ موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کو حبر الامہ ترجمان القرآن کہا گیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو فقیہ الامہ ہیں، کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہ سب خاموش بیٹھے رہے تو عثمان نے اپنی طرف سے کوئی کام کر لیا؟ ایسا نہیں ہے. یہ جانتے تھے صحابہ، اس بات کو سمجھتے تھے کہ خلفائے راشدین مزاج نبوت کو جتنا سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا اور نہ سمجھ سکتا ہے. اس لیے انہوں نے محسوس کر لیا کہ عثمان جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مزاج نبوت والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ہوتے تو آپ یہی فیصلہ کرتے، اس کی ضرورت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیسری اذان کا گویا کہ اضافہ کیا، تو یہ اضافہ دین کا حصہ ہے، اور دین کا حصہ اس بنیاد پر ہے اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، میرا بھی طریقہ تمہیں پکڑنا ہے اور خلفائے راشدین کا طریقہ بھی تمہیں پکڑنا ہے. تو یہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انہوں نے واضح کیا، امت کے سامنے ان کو اس طرح سے مکمل کر کے پیش کیا کہ دوسروں کے بس میں نہیں تھا. اگر وہ رہ جاتی وہ چیزیں تو ظاہر ہے کسی کو نہ مجال تھی نہ کسی کا یہ مقام تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتا، نہ تھا اور نہ اب ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. اب اگر کوئی کہے کہ اب یہ بڑی ضرورت ہے، دنیا بہت ترقی کر گئی، اب حالات بدل گئے، اب یہ تبدیلی ہونی چاہیے، ایک اذان میں اضافہ ہو جانا چاہیے اور زیادہ لوگ نہیں آتے مسجد میں، یا اب اذان اردو میں دی جائے تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ عربی میں اذان دی جاتی ہے لوگ اس کو سمجھتے نہیں، اردو میں دی جائے کہ لوگ سمجھیں گے. یا کوئی یہ کہے کہ بھائی قرآن مجید تو اسی لیے ہے تاکہ آدمی اس کو سمجھے اور عمل کرے، نمازوں میں اسی لیے تو پڑھا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ عربی میں قرآن مجید نمازوں میں پڑھا جائے اردو میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو لطف بھی آئے اور لوگ اس کے پیغام کو سمجھیں. بھئی یہی تو اصل مقصود ہے قرآن مجید کا کہ اس کا پیغام سمجھا جائے. اس طرح کی باتیں اب اگر ذہن میں آتی ہیں تو یہ ہمارے ذہن کی کجی کی بات ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سلسلہ مبارک نہیں جس سلسلے پر حضرات خلفائے راشدین نے قائم رہ کر وضاحتیں فرمائیں، امت کی ضرورت کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کو انہوں نے ظاہر کیا جو چیزیں کسی اور کے بس میں نہیں تھا کہ وہ ظاہر کرتا، اور نہ کسی کو مجال ہے کہ اب ایسی تبدیلی کوئی کرے. اگر کوئی کرے گا تو دین میں تحریف کرے گا، انحراف کرے گا، اور بہت سے لوگ اس میں بڑا توسو اختیار کرتے ہیں، اس کو توسو کہتے ہیں، وہ حقیقت میں توسو نہیں ہے، وہ دین کی شکل کو بگاڑنے کی کوششیں ہیں. اور پوری دنیا پیچھے لگی ہے کہ اسلام باقی ہے، عیسائیت ختم، یہودیت کے پراخچے اڑا دیے گئے، یہ آخر اسلام کیسے باقی رہ گیا؟ اس کو بھی چھٹی اس کی جائے اور اس کے اندر بھی ایسے بیج بو دیے جائیں کہ حنزل کے درخت نکل آئیں، وہ ایسے کانٹوں کے کڑوے قسم کے پھلوں کے درخت نکالائے کہ اس کی جو خوبصورت اور حسین شکل ہے وہ مسخ ہو کر رہ جائے. یہ کوششیں بہت دنوں سے ہو رہی ہیں اور اس کے لیے ہر جگہ لوگ کھڑے کیے جا رہے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا مرکز یورپ ہے, انگلستان ہے, وہاں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے, ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے, اللہ نے اتار دیا. ان سے پوچھئے کہ اگر حدیث کی ضرورت نہیں تھی تو قرآن مجید کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, آپ کا اسوہ حسنہ اگر ہمارے لیے ضروری نہیں تھا, قرآن نے کہہ دیا اتنا ہی ہمیں کرنا تھا, تو پھر اس کی وہ تفصیلات وضاحتیں جو آج پوری امت میں رائج ہیں, اس پر ساری امت متفق ہے, ان کی نہ تو ضرورت تھی اور نہ وہ سلسلہ جاری رہنا جو اللہ کی طرف سے جاری کیا گیا وہ جاری رہتا, وہ سب کا سب ختم ہو جاتا. اور پھر ان سے کوئی پوچھے کہ صرف قرآن مجید کو تم سامنے رکھ لو, نماز ادا کر کے دکھا دو, زکات صحیح طور پر دے کر تم دکھاؤ, حج کر کے دکھاؤ, جو فرائض دین ہیں ان فرائض دین کو تم ادا کر کے بتاؤ کس طرح ادا کیے جائیں, یہ ساری تفصیلات ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحتیں نہ کی ہوتی تو یہ حقیقتیں ہمارے سامنے نہ آتی. اس لیے اللہ نے گواہی دے دی کہ ما ينطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں اپنے جی سے نہیں کہتے, آپ پر تو اللہ کی طرف سے اترتی ہیں باتیں وحی کے طور پر, ان کو آپ پہ اظہار کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ وحی کی دو شکلیں ہیں, ایک وحی متلو قرآن مجید کی شکل میں جو ہمارے سامنے ہے, اور ایک وحی وہ ہے جو غیر متلو ہے, جس کا پڑھنا اس طرح عبادت نہیں جس طرح قرآن مجید کا پڑھنا عبادت ہے, لیکن اس کو ماننا, اس پر ایمان لانا اسی طرح سے لازم ہے جس طرح قرآن مجید پر ایمان لانا لازم, اور جس طرح قرآن مجید کی باتوں کو ماننا لازم, اسی طرح وحی غیر متلو جس کو کہتے ہیں, حدیث جس کو کہتے ہیں, اگر ثابت ہو جائے کہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے اندر ذرا بھی کوئی شبہ کی بات نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ, تو جس طرح قرآن مجید پر ایمان لانا لازم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر بھی ایمان لانا لازم. ایمان لانے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں, اطیع اللہ و اطیع الرسول سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے, ایک دو جگہ نہیں کم سے کم 12 جگہ تو ہم بتا سکتے ہیں آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو رسول دے وہ لے لو اور جو نہ دے اسے باز رہو. اور کتنی جگہوں پر کہا گیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں حکم نہ بنا لیا جائے ایمان نہیں ہو سکتا. تو یہ ایمان کی بنیاد ہی جب اسی وقت قائم ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کاملہ ہو. تو یہ فتنہ ہے زمانے کا, اور طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں, لیکن 1400 سالوں سے جو نظام ہمارے سامنے ہمارے علماء نے ائمہ نے بڑوں نے پیش کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا اجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی, کوئی صدی ایسی نہیں ہو سکتی کہ پوری امت کسی گمراہی پر جمع ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش فرما دیا, صحابہ کی جماعت ہمارے سامنے معیار حق ہے, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دین کے اولین حامل بن کر پورے مکمل دین کی ایسی ترجمانی کی جو ترجمانی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا حضرات صحابہ نے عملی طور پر اس کے ایسے نمونے پیش کیے جو ساری امت کے لیے نمونہ ہے. اسی لیے پوری امت متفق ہے تقریباً اس بات پر کہ صحابہ معیار حق ہے. اور یہ حدیث کا اصول آپ سب جانتے ہوں گے جو حضرات علماء اور طلبا ہیں کہ اگر صحابی کوئی روایت نقل کرے تو ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ صحابی کی حیثیت کیا ہے, وہ عادل ہے یا عادل نہیں, ضابط ہے یا ضابط نہیں, یاد رہتا ہے اس کو یا بھول جاتا ہے, اس کی زندگی کیسی ہے, یہ سارے اصول و ضوابط صحابہ کے بعد جو ہے وہ لاگو ہوں گے. حضرات صحابہ اس سے اونچے ہیں, اس سے اللہ نے ان کو بلند کیا ہے. اگر کوئی صحابی کوئی روایت نقل کر رہا ہے پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں, صحابہ سب کے سب حجت ہیں, سب کے سب عدول ہیں, سب کے سب معیار حق ہیں. اور آپ کو جو بعض واقعات نظر آتے ہیں کہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ان سے بھی گناہ ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, وہ تربیت کا نظام ہے, پوری امت کے سامنے مکمل دین کو عملی طور پر پیش کرنے کا نظام ہے. اگر صحابہ سے غلطی نہ ہوتی تو یہ حدود کا نظام عملی طور پر امت کے سامنے آخر کیسے آتا؟ اگر حضرات صحابہ میں سے جو بعضوں میں واقعات پیش آئے, کسی سے زنا کا صدور ہوا, کسی سے شراب پی لینے کا صدور ہوا, بڑے بڑے گناہ ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے ان صحابہ سے جو گناہ ہوئے اللہ نے گناہ کرائے, امت کے لیے کرائے, امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسی باتیں سرزد کرائیں کہ امت کے لیے نمونہ سامنے آ جائے کہ پھر کیسے حدود کا نفاذ کیا جائے گا, زنا کی حد کیسے نافذ ہوگی, شراب کی حد کیسے نافذ ہوگی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ نے اس کے لیے کھڑا کیا, ان میں بعضوں سے اس طرح کے گناہ کرائے گئے اور بعد بھی ان میں وہ تھے جن کو وہ طویل صحبت حاصل نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے کہ لمحے کی بھی صحبت ان کے لیے ایک ایسی بلندی تک پہنچانے کے لیے کافی ہے جو بلندی بڑے بڑے اولیاء اللہ کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایسی غلطیاں جن لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ ایسی توبہ انہوں نے کی ہے کہ اگر اہل مدینہ پر تقسیم کی جائے تو تمام مدینے والوں کے لیے کافی. ان کی بے چینی کی حالت ایسی تھی کہ وہ علاقے لائق تقلید ہے, اور میں اگر یہ کہوں تو ہرگز غلط نہیں کہ ان کی وہ ندامت امت کے سارے اعمال پر بھاری ہے. اگر ساری امت کے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں جو صحابہ کے بعد ہیں, صحابی نہیں, اور ان گنہگار صحابہ کی ندامت ایک طرف رکھ دی جائے تو ان کی ندامت امت کے تمام اعمال پر بھاری ہے. یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ ساری بڑی بڑی نیکیاں, ان کی ان حضرات صحابہ کی ندامت کے آگے کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ نے تو اس سے گناہ کرائے تاکہ اس کے بعد توبہ کی وہ شکل سامنے آئے جو امت کے لیے نمونہ بنے, حدود کی وہ ساری شکلیں سامنے آئیں جو امت کے لیے نمونہ بنے. تو یہ صحابہ ہماری معیار حق ہیں, ان کی عظمت سے ہمارے دل لبریز ہونے چاہیے, یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں جتنی زیادہ صحابہ کی محبت ہوگی اللہ سے قرب بڑھے گا. یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے, صحابہ محبوب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, رب العالمین کے. ظاہر ہے جو محبت کرنے والا اپنے محبوب کو چاہتا ہے, محبوب جس کو چاہتا ہے, یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان سب کے بارے میں گواہی دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ نے اپنی خوشنودی کا پروانہ ان کو عطا فرمایا. تو یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا معلم بنایا, اور امت کو اللہ نے ان کے ذریعے سے دین پہنچایا, اور ساری دنیا میں جو اس کے سوتے جاری ہوئے وہ انہیں حضرات صحابہ سے جاری ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے ترجمان. تو یہ روایتیں اسی سلسلے میں جاری ہیں. حضرات خلفاء راشدین کو ان میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے, اور اس کے بعد جو حضرات عشرہ مبشرہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں گواہی دی جنت کی, زندگی میں بتا دیا کہ سارے لوگ جنتی ہیں, ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا, بڑا اونچا مقام دیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ آپ کے بہت ہی قریبی عزیز ہیں, پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں, آپ سے بڑی محبت ان کو تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق تھا. آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک خاص گویا کہ دوست اور معاون ہوتا ہے, وَإِنَّ حَوَارِيِّ الزبیر, اور میرے بڑے خاص و مخلص معاون و دوست جو ہیں وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بڑی ان کی فضیلت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت اپنی طرف اس انداز سے فرمائی. پھر آگے حضرت طلحہ کا ذکر ہے, اس میں فرماتے ہیں ایک صحابی کہ میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل دیکھا, اور شل اس لیے ہوا کہ انہوں نے احد کے دن اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لی. جو تیر آتے تھے ان کے ہاتھ پر لگتے تھے, اتنے تیر لگے کہ ہاتھ مفلوج ہو گیا, اور اپنے ہاتھ کو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا. اور یہی تمام صحابہ کا حال تھا کہ وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے. اور یہ بڑی فضیلت ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ اے سعد, تیر پھینکتے جاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری امت اس بات کو کہتی ہے, جملہ دہراتی رہتی ہے کہ میرے ماں باپ قربان, میری عزت قربان, میرا سب کچھ قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان, تیر پھینکتے جاؤ. یہ بڑے زبردست تیر انداز تھے اور بڑے بلند مقام کے صحابی ہیں, ان کے بارے میں آپ نے فرمایا, یقیناً ان کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے کہ آپ ان سے یہ بات فرما رہے ہیں. اور یہ سب وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں. اس کے بعد ذکر ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا, جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ امین و ہذہ الامہ, اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, ان کو بھی اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اگر متعین کرتا تو اس امت کے لیے ابو عبیدہ کو خلیفہ متعین کر دیتا, لیکن ان کی وفات ہوئی. پھر اس کے بعد جو ذکر ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے, جن کو حبر الامہ ترجمان القرآن کہا جاتا ہے, کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے چمٹا لیا ان کو اور فرمایا کہ اللہم علمہ الحکمہ, یا اللہ ان کو حکمت سکھا دے, یعنی قرآن مجید کی تفسیر و تعبیر سکھا دے. اس لیے اللہ نے ان کو قرآن مجید کا جو فہم دیا تھا وہ فہم صحابہ میں بھی خال خال شاید کسی کو رہا ہو, اس لیے کہ آپ کی دعا کا فیض تھا. اور وہ بہت آپ کے چہیتے تھے, چچا داد بھائی تھے, حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی زوجہ ہیں ان کے سگے بھانجے بھی تھے. تو ایک ایسا قریبی رشتہ تھا کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں ہوتے تھے تو یہ بھی آ جاتے تھے, اور صبح جب آپ اٹھتے تھے تہجد کے وقت تو جلدی سے اٹھ کے آپ کے پانی کے انتظام کرتے تھے, مسواک رکھتے تھے, ایسی خدمت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور پھر آپ نے ان کو یہ دعا دی. اللہ نے دعا کی برکت سے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. اور پھر ذکر آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا, ان کے بارے میں آپ نے گواہی دی کہ رجل صالح, کہ بڑے بڑے صالح آدمی. اور واقعہ یہ ہے کہ امت میں صلاح میں جو حضرات بہت بڑھے ہوئے ہیں وہ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, اور مزاج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو باپ بیٹے میں زمین و آسمان کا فرق. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو تیغ برہ تھے, اور حضرت عبداللہ بن عمر کا حال یہ تھا کہ غائب درجے نرم تھے, غائب درجے نرم تھے. اتباع سنت کا اس قدر ان کو اہتمام تھا کہ جب سفر کرتے تھے تو اسی انہی راستوں پر سفر کرتے تھے جن راستوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا, اور جو کام آپ نے کیا وہ کام ضرور کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر کہیں آپ استنجے کے لیے بیٹھے ہیں ان کو استنجا نہیں لگا, لیکن اس کے باوجود جاتے تھے اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر آ جاتے تھے کہ حضور نے یہاں استنجا کیا ہے, تو ہم بھی تھوڑی دیر نہیں بھی استنجا لگا تو کیا بات ہے, تھوڑی دیر بیٹھ ہی کر آ جائیں. تو اس درجے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا سے عشق تھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو چند صحابہ جن کو بڑا بلند مقام ملا ہے ان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. پھر اس کے بعد ذکر آیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دی گئی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو آپ کے بہت ہی رازدار ہیں اور بہت اندر کی باتیں جاننے والے ہیں, ان سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال سے مشابہ کون ہے, تو فرمایا انہوں نے کہ سب سے زیادہ میں جس کو سمجھتا ہوں, میں نہیں جانتا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چال ڈھال میں ایسا مشابہ ہو جتنی مشابہت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت سعد بن معاذ کا تذکرہ کے بارے میں آپ نے بات فرمائی کہ اہتز العرش لموت سعد بن معاذ, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت عرش بھی ہل گیا, ایسا حادثہ پیش آیا کہ عرش بھی ہل گیا. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عرش جھوم گیا, جب ان کی روح اوپر پہنچی تو عرش جو ہے عرش الہی جھوم گیا. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں, قبیلہ اوس کے سردار ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ میں ان کو حکم بنایا تھا, اور بس انہوں نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد ہی جو زخم لگا تھا وہ زخم بڑا کاری تھا, ان کا علاج ہوتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے, اس کے بعد پھر اسی زخم میں ان کی شہادت ہوئی. اور چار وہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بھئی چار لوگ وہ ہیں جن سے قرآن سیکھو, ان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, طبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاذ کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام سے جو لوگ واقف ہیں ان میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند مقام پر پائے, سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے. اور اس سے آگے بڑی فضیلت کی بات ان کے لیے یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انی احبک یا معاذ, اے معاذ مجھے تم سے محبت. اگر محبوب کسی سے چاہنے والے سے کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو اس کے دل کی حالت کیا ہوگی, معاذ رضی اللہ عنہ پر کیا کیفیت طاری ہوئی. اللہ تعالی نے یہ شرف بھی ان کو عطا فرمایا. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے بات فرمائی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے کسی کے بارے میں نہیں سنا کہ اس کے بارے میں آپ نے کہا ہو کہ زمین پر اگر تمہیں دیکھنا ہو کوئی جنتی چلتا پھرتا تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو دیکھو. یہ بڑے یہودی تھے, بہت بڑے یہودی عالم تھے اپنے زمانے میں, بہت ان کا مقام تھا یہودیوں میں, لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور پھر اللہ نے اسلام میں بھی ان کو بڑا مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان قریش اہمہم شان المرأة المخزومیہ، ایک مخزومی عورت نے ایک مسئلہ پیش آیا چوری کی، اب وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے، تو اب لوگ چاہتے تھے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کرے، تو انہوں نے انتخاب کیا تو سامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا، جن کے بارے میں خود فرماتی ہیں کہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، آپ کے بہت چہیتے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، پھر گویا کہ وہ آپ کے بیٹے کی طرح تھے، ان کے یہ صاحبزادے تھے، جیسے کسی کو پوتے سے محبت ہوتی ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اسامہ سے محبت تھی، ان کو تیار کیا گیا بھائی وہ سفارش کریں، انہوں نے جب سفارش کی تو معاملہ ایسا تھا کہ آپ کو سخت ناگوار ہوا، آپ کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تو پہلے لوگوں کا حال تھا کہ اگر کوئی شریف کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس پر حدود کا نفاذ نہیں کیا جاتا تھا، اور کوئی کمزور اور بیچارہ معمولی قبیلے کا آدمی ہوتا تھا اس سے غلطی ہوتی تھی تو اس پر حدود نافذ کرتے تھے، یہ تو نہایت ہی غلط طریقہ ہے، اور پھر آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، آپ نے گویا کہ امت کے سامنے بات واضح فرما دی۔ پھر آخری جو روایت ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اور امت میں صحابہ میں جو چند لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ، اتنے زیادہ مشابہ کہ دھوکہ ہونے لگے، ان میں جعفر بھی تھے، آپ کے چچا داد بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اشبہت خلقی و خلقی، تم ہر لحاظ سے میرے بڑے مشابہ ہو، ظاہری طور پر جسم میں بھی گویا کہ لگتا ہے بالکل ہماری طرح ہو، اور اخلاق میں بھی تم ہماری طرح، ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ سارے ہی کے سارے صحابہ، واقعہ یہ ہے کہ ایک ایک ستاروں کی طرح ہے، بعض روایتوں میں اگرچہ روایت کمزور ہے کہ اصحابی کا نجوم بھی آئی ہے مقتدی تم محتدی تم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں کہ جس کو بھی تم دیکھ لو گے اس کے اقتداء کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، جیسے ستاروں سے راستے ملتے، یہ ستارے ہیں، پہلے زمانے میں تو آسانیاں ہو گئیں، اس زمانے میں ستاروں سے لوگ سمتیں معلوم کرتے تھے، راستے معلوم کرتے تھے، یہ بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہیں، ان سے راستے معلوم کیے جا سکتے ہیں، آدمی ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا رخ طے کر سکتا ہے، الگ الگ مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن اللہ نے صحابہ کو گلدستے کی طرح بنایا، ہر پھول کی خوشبو موجود ہے، جو پسند آ جائے خوشبو آدمی اس سے فائدہ اٹھائے، مشام جان کو معطر کرے، اللہ نے یہ ایک حسین گلدستہ رکھا ہے، اور ایسا حسین گلدستہ کہ جو نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے، یہ صرف صحابہ کی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت کسی اور کی نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا وہ مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔